الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وفي رواية لمسلم لا يستنزره من البول وأما الآخر فكان يمسي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشكها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ فقال الله أن يخفف عنهما ما لم يلبسها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے اور فرمایا یہ دونوں عذاب کیے جاتے ہیں. گویا مسلمانوں کی قبریں تھیں, اب یہ نہیں کہ اس امت کے تھے یا حضور کی بعثت کے پہلے تھے, یہ تشریح نہیں ملتی. بنی اسرائیل کے مسلمان تھے یا امت محمدیہ کے تھے, بہرحال مسلمانوں کی قبریں تھیں. حضور کا گزر ہوا تو فرمایا دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور کسی بڑی بات میں عذاب نہیں ہو رہا. کسی بڑے کام میں عذاب نہیں ہو رہا. ظاہر ہے عذاب کسی نافرمانی پر ہی ہوتا ہے, اور نافرمانی اللہ کی ہے, اس لیے ہر گناہ بڑی نافرمانی ہوتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا اہم کام نہیں تھا, یعنی اس سے بچا جا سکتا تھا, کوئی مشکل کام نہیں تھا جس پر انہیں عذاب ہو رہا ہے. تو پھر اس کی تفصیل ارشاد فرمائی کہ ایک جو ہے وہ پیشاب سے بچتا نہیں تھا. بعض حضرات نے اس سے مراد لیا ہے کہ پیشاب سے پردہ نہیں کرتا تھا, لیکن اس کا مناسب اور موضوع جو ہے ترجمہ وہ یہ ہے کہ پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا, چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, باقی جسم پر لگ گئے, کپڑوں پر لگ گئے, پرواہ نہیں کرتا تھا, بے احتیاطی کرتا تھا. اب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب یہی مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ وہ ان سے ان کی ناپاکی سے نہیں بچتا تھا, اپنی پاکی کا لحاظ نہیں کرتا تھا, اور دوسرا چغلی کرتا تھا, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. نمیمہ یا چغلی, قرآن کریم میں بھی اس پر وعید آئی ہے, یہ ہوتی ہے کہ کسی فساد کی بنیاد, کسی برائی کی بنیاد, ادھر کی بات ادھر بتا دی, جس سے آگے فساد بڑا کٹھا, ادھر کی ادھر بتا دی, جس میں سے کچھ حاصل تو ہوتا نہیں, خام خواہ لوگوں کے درمیان ناچاکی بے لطفی پیدا کرتے ہیں. تو فرمایا دوسرا چغلی کرتا تھا. اب یہ دونوں کو ایسے کام نہیں ہے, چغلی کرنا کوئی مجبوری نہیں ہے کہ بندہ اس کے بغیر گزارا نہیں کر سکتا, یا خود جب پیشاب کرتا ہے تو اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے. معمولی کام تھے لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی, اور اس پر عذاب ہو رہا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک تازہ شاخ منگوائی اور اس کے دو حصے درمیان سے اس کو توڑ دیا, اور دونوں قبروں پر ایک ایک حصہ گاڑ دیا. صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک نہ ہوں گی ان میں عذاب کی تخفیف ہوگی, کم ہو جائے گا ان پر عذاب. بعض حضرات نے تو یہ لکھا ہے کہ چونکہ سبز شاخ یا سبز ٹکڑا درخت کا اللہ کا ذکر کرتا ہے اس وجہ سے کم ہوگا. لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں یوں تو قبروں پہ سبزہ بھی اگاتا ہے. پھر اگر یہ بات ہوتی تو صاحب کرام اس سے دلیل پکڑتے اور اس سے بعد ساری قبروں پہ سبزہ بچھاتے یا پھول چڑھاتے یا سبز ٹہنیاں رکھتے, تو ایسا تو کسی نے نہیں کیا. آج کل تو ایسا ہوتا ہے, بعض لوگ تو اپنے پیار میں پھول چڑھاتے ہیں تو بعض لوگ اس عقیدے سے بھی پھول یا سبز پتے یا سبزہ رکھتے ہیں کہ اس سے عذاب میں کمی ہوتی ہے. لیکن یہ ضروری نہیں. دوسرے حضرات نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ آپ نے رکھی تو عذاب میں تخفیف ہوئی, ہر ایک کے رکھنے سے اگر ہوتی تو صحابہ اکرام سارے پھر اس کے بعد جتنے لوگ دفن ہوئے ان کو قبروں پر سب شاخیں رکھا کرتے, تو کسی نے نہیں رکھی. تو بعض نے کہا ہے کہ حضور نے ان کے حق میں دعا فرمائی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ ان پر آپ سب شاخ گاڑ دیں جب تک وہ خشک نہیں ہوگی, عذاب میں کمی ہو جائے گی. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد آخر کار نتیجہ یہ نکالا گیا ہے کہ رسول کریم خود ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلے تھے. ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا حضور نے ارشاد فرما دیا. یہ یقینی بات ہے کہ جب تک وہ شاخیں خشک نہ ہوئیں عذاب ختم نہیں ہوا, اس میں تخفیف ہوگی جب تک وہ شاخیں خشک, جب خشک ہوں گی پھر اپنے اس پہ اصل حال پہ آ جائے گا. تو آج کل بھی اس سے ابھی تک یہ دلیل بعض حضرات لیتے ہیں اور قبروں پر سبزہ یا پھول چڑھائے جاتے ہیں. بعض لوگ سال میں ایک دفعہ قبروں پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں, غالباً محرم میں یا کب دس محرم میں کوئی پانی ڈالتا ہے, کوئی کچھ کرتا ہے, کوئی پھول ڈالتا ہے, کوئی اس پہ سبزہ. لیکن وہ کوئی دلیل نہیں, چونکہ اگر یہ دلیل ہوتی تو صحابہ کرام ضرور کرتے, تابعین تبع تابعین ضرور کرتے. یہ معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت تھی صلی اللہ علیہ وسلم. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللائنین قالوا ما لائنان یا رسول اللہ قال الذی یتخلى فی طریق الناس او فی ظللہم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت, رسول اللہ نے فرمایا دو کاموں سے بچو جو لعنت کا سبب ہے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا جو آدمی لوگوں کے راستے میں رفع حاجت کر دے, یا کوئی ایسا سایہ دار درخت جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہوں سستاتے ہوں وہاں رفع حاجت کر دے, تو یقیناً راستہ سے گزرنے والے بھی اس پر ملامت کریں گے یا اس سائے میں بیٹھنے والے بھی اس پر ملامت کریں گے. تو ان دو کاموں سے جن پر لعنت ملامت کی جاتی ہے ان سے بچو, ایسا نہ کیا جائے. علماء حضرات نے شرح میں لکھا ہے کہ کوئی ایسا راستہ جو کبھی راستہ تھا پھر چھوٹ گیا, اب ادھر سے کوئی نہیں گزرتا, یا کوئی اکا دکا سال میں کہیں کوئی ادھر سے نکل جائے تو وہ اس میں نہیں آتا. یہ جنگلوں میں بے شمار درخت ہوتے ہیں جن کے نیچے کوئی بیٹھنے کو تو نہیں جاتا, تو وہ اس سے مستثنی ہے. ونبی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمس بيمينه. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے پانی پیے تو برتن کے اندر سانس نہ لے, حضور کی عادت مبارک تھی کہ خود بھی دو دفعہ سانس لے کر تین سانسوں میں پانی نوش فرماتے تھے عموماً، لیکن برتن سے لب مبارک ہٹا کر سانس لیتے تھے، تو ایسا نہ کیا جائے کہ گلاس منہ کے ساتھ ہے، درمیان میں اس میں سانس بھی لے لیا پھر پینا شروع کر دیا پھر سانس لے لیا، یہ جائز نہیں ہے. ہو سکتا ہے منہ کی رطوبت کو پانی میں چلی جائے، یا بے شمار سانس میں بھی جرمز ہوتے ہیں، یہ بے شمار چیزیں ہیں. تو طریقہ حضور نے یہ فرمایا کہ سانس لینے کے لیے جس برتن سے پی رہا ہے اسے منہ سے الگ کر دے، پھر سانس لے، سانس لے کر پھر پی لے. اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے، دائیں ہاتھ کو صفائی کے لیے استعمال نہ کرے. نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فلیستنصر ومن استنصر فلیوتر. متفق علیہ. حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو کرے چاہے کہ وہ ناک جھاڑے، یعنی وضو میں عموماً لوگ ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں، ناک کی صفائی کی طرف خیال نہیں کیا جاتا، چلو پانی ڈالے چلا گیا. صرف پانی ڈالنا مقصد نہیں ہے، ناک صاف کرنا مراد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناک صاف کرے اور پھر پانی ڈالے. اور صفائی کرے اگر رفع حاجت کے بعد جھیلوں سے، تو تاک عدد استعمال کرے، کم از کم تین کرے، پانچ کرے. ڈھیلوں کی تعداد اس کی صفائی پہ ہے، غرض تو صفائی ہے. تو اگر ڈھیلے استعمال کرتا ہے تو تاک عدد کوشش کرے کہ تاک عدد استعمال کرے. اب تو خیر وہ دور ہی چلا گیا، اور اب اس وقت کی بات اور تھی، اب کی بات اور ہے، لوگوں کی غذا اور تھی، اور ان کا انداز رفع حاجت کا بھی اور تھا. کم کھانا ملتا تھا، مشقت زیادہ ہوتی تھی، خشک روٹی دال ملتی تھی، تو وہ پاخانہ بھی ان کا خشک ہوتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا تھا. آج کل لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کھاتے ہیں، اور بڑا ڈھیلا پتلا پاخانہ اور جائے پاخانہ ساری اس سے لپٹ جاتی ہے. تو آج کل تو شاید ڈھیلوں سے بات گزر چکی ہے، اور آج کل لوگوں نے غسل خانے گھروں میں بنا لیے ہیں، اور عموماً پانی سے صفائی کرتے ہیں. پانی سے صفائی سب سے بہتر ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء فاعمل الاناء وغلام وإضاوة من نوماء وانزت یستنجی بالماء. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور ایک چھوٹا لڑکا پانی کا لوٹا اور برچھی آپ کی اٹھائے ہوئے ہوتے. حضور رفع حاجت کے لیے کھلی جگہ جاتے، یا کسی درخت دیوار جھاڑی کی اوٹ میں، تو اس وقت تو غسل خانے باتھ روم وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو ایک آپ کی لاٹھی ہاتھ کی چھڑی ہاتھ مبارک کی تھی، جس کے نیچے لوہے کی نوک لگی ہوئی تھی، برشی کی طرح بنی ہوئی تھی، تو اسے ساتھ رکھتے تھے کہ اس جگہ کو ذرا اس سے کھود کر نرم کر لیا جائے تاکہ پیشاب کے چھینٹے نہ اڑیں. تو فرمایا میں اور ایک چھوٹا لڑکا تھا، تو ایک نے وہ آپ کی اٹھائی ہوتی تھی، وہ اسے برچھی کا نام دے رہے ہیں، ہوتی وہ ہاتھ کی چھڑی تھی جس کے آگے برچھی کی طرح لوہا لگا ہوا ہوتا تھا. تو آپ پانی کے ساتھ استنجا کرتے تھے، یعنی زیادہ پسندیدہ یہ تھا کہ پانی سے استنجا کیا جائے. دوسری فصل ہے. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه البخاري والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب وقال ابو داود حديث منكر في روايه وضع بدل النزع اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک انگوشتری ہوتی تھی جس پر مور نبوت کندہ تھی, محمد الرسول اللہ اس پر کندہ تھا. تو اب جرف حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار لیتے تھے, کیونکہ یہ قرآن کریم کی آیت بھی تھی, آپ کی مور نبوت بھی تھی, اللہ جل شانہ کا اسم مبارک بھی تھا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک بھی تھا. تو محمد الرسول اللہ قرآن کی آیت بھی ہے, تو حضور وہ انگوٹھی اتار لیتے تھے. ترمذی نے کہا حدیث حسن بھی ہے, صحیح بھی ہے, غریب بھی ہے, یعنی کہ کسی واسطے سے حسن ہے, کسی واسطے سے صحیح ہے, کسی واسطے سے غریب ہے. ابو داؤد نے کہا, ابو داؤد نے کہا ہے کہ یہ حدیث منکر ہے, اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور ان میں نزع کی جگہ وضع کا لفظ آیا ہے. یہ تو الفاظ ہیں, ہم معنی لفظ ہیں دونوں. تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز جس پر ظاہر کوئی آیت کندہ ہو یا اس میں الہی ہو یا حضور کا نام نامی ہو تو بیت الخلاء میں جاتے وقت اسے مار رکھ دینا چاہیے یا اتار کر جیب میں ڈال لے, سامنے ہاتھ میں انگوٹھی پر ہے یا تو وہ نہیں ہونی چاہیے. عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارد البراز انطلق حتى لا يراه احد رواه ابو داؤد. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو اتنے دور چلے جاتے کہ کوئی انہیں دیکھ نہ سکتا, یعنی لوگوں سے پردہ کرنے کی زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے اور لوگوں سے دور تشریف لے جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے, اور یہی مسنون طریقہ ہے. وَنَبِي مُوسَى قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَرَادَ أَنْ يَبُولَ فَأَتَاهُ دَمَسَانِ فِي أَسْفَلِ الْجِدَارِ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَبُولَ فَلْيَرْتَدَّ لِبُولِهِ. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کرنا چاہا تو دیوار کے پاس آئے اور اس کی بنیاد کے پاس نرم زمین تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیشاب کیا, یعنی دیوار کی اوٹ لے کر, اور فرمایا جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنا چاہیے تو چاہے کہ پیشاب کے لیے نرم جگہ تلاش کرے جہاں سے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ نہ ہو, سخت جگہ پر پیشاب نہ کرے کہ چھینٹے اڑ کر لباس پر پڑیں یا جسم کے دوسرے اعضاء پر, ٹانگوں وغیرہ پر پڑیں. وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عرض الحاجۃ لم یرفع ثوبہ حتی یدنو من الارض رواہ ترمذی ابو داؤد والدارمی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حاجت کا ارادہ فرماتے یا استنجا کرنا چاہتے یا رفع حاجت کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک کپڑا نہیں ہٹاتے تھے جسم تک جب تک زمین کے قریب نہ ہو جاتے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ رفع حاجت کے لیے بیٹھنے لگا اور باہر کھلی ہے غسل خانے میں, تو اب آج کل تو بند غسل خانے بن گئے ہیں, اس وہ اور معاملہ ہے, تو کھلی جگہ پر کوئی آدمی بھی نہیں ہے پھر بھی کھڑے ہو کر کپڑے نہ اٹھا لے, زمین کے قریب جا کر ستر ننگا کرے. وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد والد لولده وَلِّمِكُمْ اِذَا آتَيْتُمُ الْغَائِتِ فَلَا تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَبْدِرُوهَا اَمَرَ بِسَلَاسَةِ اَحْجَارٍ نَحَا عَنِسْ صَرَوْتِ وَالرَّمَّةِ وَنَحَا عَنْ يَسْتَتِيبَ الرَّجْلُ بِيَمِينِهِ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صحابہ کرام سے خطاب تھا کہ میں تمہارے لیے ایک مہربان باپ کی طرح ہوں, تو جس طرح رحیم کریم باپ مہربان باپ بچوں کو زندگی جینا سکھاتا ہے میں تم کو سکھاتا ہوں. فرمایا جس وقت تم رفع حاجت کے لیے آؤ تو قبلہ کی طرف منہ نہ کرو پیٹھ بھی نہ کرو, اور آپ نے تین پتھروں سے استنجا کرنے کا حکم دیا, لید اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع کیا, اور اس بات سے بھی منع کیا کہ کوئی آدمی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے. لید اور ہڈی کے بارے کل گزارش ہو چکی تھی, اور دائیں ہاتھ سے بھی کئی حدیث مبارک گزر چکی ہیں, اور میرے خیال ہے کوئی بھی ایسا نہیں کرتا اور کرنا چاہیے بھی نہیں. بعض لوگ دائیں کی جائے جگہ لکھنے پڑھنے میں بھی بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں, لیکن انہیں بھی استنجا میں احتیاط کرنی ہے, استنجا بھی بائیں ہاتھ سے ہی کرنا چاہیے. لکھنے پڑھنے میں بے شک بائیں ہاتھ سے لکھتے رہیں, لیکن کھانا دائیں سے کھانا چاہیے اور استنجا وغیرہ بائیں سے کرنا چاہیے. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت کانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیمنى لطهوره وطعامه وکان ید الیسرى لخلائه ما کان من عذاب. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائیں ہاتھ وضو کرنے کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تھا, دائیں ہاتھ منہ دھونے کے لیے, وضو کرنے کے لیے یعنی جسم کی ہاتھ منہ کی صفائی کے لیے یا کھانے پینے کے لیے دائیں ہاتھ استعمال فرماتے تھے, اور پاکی کی طہارت استنجا وغیرہ کے لیے بائیں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. یعنی ناپسندیدہ کام جو صفائی کرنے, استنجا کرنا رفع حاجت کے بعد یا چھوٹے پیشاب کے بعد, تو اس کے لیے آپ بایاں ہاتھ استعمال فرماتے تھے. اس کو ابو داؤد نے روایت کیا. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه اجار يستتيب بهن فانها تجزي منه. اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے, انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پاخانہ کے لیے جائے تو اپنے ساتھ تین پتھر لے جائے, ان کے ساتھ استنجا کرے تو اسے کافی ہوں گے. اسے ابو داؤد اور نسائی اور دارمی نے روایت کیا ہے, لیکن یہ سب باتیں اس عہد کی ہیں, اور اب بھی اگر کوئی چاہتا ہے کرتا ہے, پتھر استعمال کرتا ہے, تو چاہیے کہ صحیح صفائی تو پانی سے ہوتی ہے, پانی سے صفائی کر لے. عمر بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنها زاد اخوانكم من الجن رواه الترمذي والنسائي الا انه لم يذكر زاد اخوانكم من الجن. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لید اور ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو, یعنی گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے, کیونکہ یہ تمہارے بھائیوں کا توشہ ہے, غذا ہے, خوراک ہے جنات کی. اس کو ترمذی نے روایت کیا, اور نسائی نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے. تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جنات کے لیے اللہ کریم ان پر الگ ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتا ہے اور گوبر میں جو بچا کھچا گھاس پھوس کا یا دانہ جو جانور کھاتے ہیں تو وہ جنوں کے جانور کھاتے ہیں. بہرحال یہ ان کی رائے ہے. دراصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اصل غذا تو انرجی ہوتی ہے, ایک قوت جو بندہ اس سے حاصل کرتا ہے. بندہ بھی جو غذا کھاتا ہے اس میں جو انرجی ہوتی ہے وہ وجود کا حصہ بنتی ہے, باقی فضلہ بن کر خارج ہو جاتا ہے. اگر وہ جسم میں رہ جائے تو موت کا سبب بن جاتا ہے. جنات چونکہ جسم لطیف ہیں تو وہ لطیف چیز ہی ان کی غذا بھی ہے, تو انرجی بھی لطیف ہوتی ہے. ہمارا وجود کثیف ہے, ہم کثیف غذا کھاتے ہیں تو اندر جا کر اس سے انرجی جو ہے وہ وجود حاصل کرتا ہے, باقی جو ہے وہ فضلہ بن کر خارج ہو جاتی ہے. تو ان کا جسم ہی لطیف ہے تو ان کی غذا بھی لطیف ہے. تو ہڈیوں میں گوبر میں وہ انرجی موجود ہوتی ہے, وہ ساری انرجی سک نہیں ہو جاتی. ہڈیاں کوئی کھاتا ہی نہیں, حلال بھی آدمی ہڈی سے گوشت کھا لیتا ہے, ہڈی تو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے. اور گوبر میں بھی بے شمار اجزاء غذا کے جو ہیں وہ بچ جاتے ہیں, وہ ساری انرجی اس سے جانور سک نہیں کرتے. تو اس میں جو قوت یا انرجی ہوتی ہے وہ جنات کی غذا بن جاتی ہے. اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور نسائی نے ذکر تو کیا, لیکن یہ کہ یہ تمہارے بھائیوں کی خوراک ہے اس کا ذکر اس میں نہیں کیا. ورضیف رضی اللہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رضیف لل الحیات ستطول بکبادی فاخبر الناس ان من عقد لحیته او تکلہ وطرا او استنجا برجی دعوت او عزم فان محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بری او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ردیف بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے ردیف شاید میرے بعد تیری زندگی دراز ہو, تو میرے بعد بھی کافی عرصہ دنیا میں رہے, تو لوگوں کو بتلانا جس نے داڑھی میں گرہ لگائی یا تانت کا چمڑے کا دھاگا گردن میں ڈالا یا گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا, اسے بتا دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بیزار ہے. داڑھی میں گرا آج کل تو میرا خیال ہے ہمارے سکھ بھائی ہی لگاتے ہیں, اب ایک طرح سے کوئی دھاگا سا باندھتے ہیں اور داڑھی کو اس طرح مروڑ کر اس کے نیچے دے دیتے ہیں اور اس طرح سے اس کے تھوڑی کے ساتھ لگ جاتی ہے. تو قبل از اسلام مشرکین کی بھی یہ عادت تھی کہ وہ داڑھی میں اس طرح کی گرہیں لگاتے تھے کہ وہ لمبی نظر, داڑھیاں چھوڑ دیتے تھے, لیکن پھر جنگ وغیرہ میں یا اپنے آپ کو جوان دکھانے کے لیے اس میں اس طرح کا لگاتے تھے کہ وہ سکڑ جاتی تھی, چھوٹی نظر آتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا. اور ایک بات تھی کہ چمڑے کا ایک دھاگے کی طرح پتلا بنا کر نا اس میں کوئی کوڈی وغیرہ ڈال دی یا کوئی اس طرح کی گھوڑوں کے گلے میں ڈال دیتے کہ نظر بد سے محفوظ رکھتی ہے, بچوں کے گلے میں ڈال دیتی تھی. آج کل بھی ایسا ہوتا ہے, لوگوں نے میں نے دیکھا بڑے بڑے عمران نے بڑے بڑے محل بنا کر تو ان کے گیٹ پر گھوڑے کے نال کی شکل لگا رکھی ہوتی ہے, کیونکہ یہ انگریزوں اور عیسائیوں کا رواج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جہاں گھوڑے کا نال ہو وہاں کوئی نظر بد یا کسی برائی کا خطرہ نہیں ہوتا. تو ہمارے بھی عمرا ان کے پیچھے جانا بڑا پسند کرتے ہیں, تو بعض لوگوں نے تو نال لگا رکھے, بعض لوگوں نے نالی شکل کے گیٹ بنوا لیے, اور بعض لوگ گھر کی کسی دیوار وغیرہ پر وہ لگا, یا اور اس طرح کے کام جو ہیں یا گلے میں کوئی ایسی چیز ڈالنا یا بچوں کے گلے میں یا وہ کبھی کوئی کوڑی ڈال دی کسی نے کوئی پیسہ کوئی اس طرح کے کرتے ہیں کہ اس سے حفاظت رہتی ہے. تو فرمایا ان کاموں کے کرنے والے کو یا جس نے جانور کی گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو ان تینوں لوگوں سے کہہ دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بری ہیں, آپ کا تم سے کوئی تعلق نہیں. اور یہ حضرت لطیف کافی دیر زندہ رہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ان کا وصال ہوا. حضور کے بعد انہوں نے سیدنا ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, یہ ساری خلافتیں دیکھیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا وصال ہوا.